الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لعرضه لا تأكل جسده قالت العرض كيف آكل جسده وفي قلبه كلامك أو كما قال صلى الله عليه وسلم واجب التقریم قابل صد احترام حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہ تحفیظ قرآن کے عنوان سے ہم جمع ہوئے ہیں دنیا میں قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب پر ہی نہیں جاتی چاہے وہ آسمانی کتابیں ہو چاہے وہ دنیا کی کتابیں ہو چاہے وہ بائبل ہو تورات ہو زبور ہو اور چاہے دنیا بھر کی کتابیں ہو کوئی کتاب اتنی پر ہی نہیں جاتی جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قرآن کا اتنا پڑھا جانا یہی قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے کتنا پڑھا جا رہا ہے صرف آپ ایک رمضان میں حساب کر لیں تو پوری دنیا کے مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے یہ تو تراویح کا مسئلہ ہوا اس کے علاوہ انفرادی طور پر قرآن کریم کا پڑھنا بعض لوگوں سے متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ وہ انگلینڈ کی سرزمین پر آج بھی موجود ہیں اور رمضان المبارک میں پورے 30 دن میں 30 قرآن ختم کرتے ہیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں حضرت 2 قرآن ختم فرماتے تھے بزرگان دین کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو کثرت سے قرآن ان کی زندگی میں موجود تھا اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر کلام اللہ سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اتنا جامع ہے، یہ قرآن کریم اتنی جامع کتاب ہے کہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھنے سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے میں نے سنا، دنیا کی ہر کتاب پڑھنے سے اکتاہٹ ہوتی ہے، لیکن قرآن جتنا پڑھتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اکابر کی زندگی میں کثرت سے قرآن ملتا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے، اور ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف فضائل القرآن میں امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ 40 سال تک ایک ہی جگہ پر قرآن کریم کا سبق دیتے رہے، حفظ کا، ناظرہ کا سبق دیتے رہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت سفر بھی نہیں کرتے، آپ تو صرف یہی بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف میں 40 سال سے آپ قرآن کریم پڑھاتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی کی حدیث نے مجھ کو بٹھا رکھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا وہ دنیا میں سب سے بہتر ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر میں اس مشغلے کو نہیں چھوڑوں گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی اہمیت کا پتہ ہمیں نہیں ہے، لیکن جو ایمان لاتے ہیں اور پھر قرآن ان کے دل میں اترتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن کریم کی اہمیت کا عالم کیا ہے۔ انگلینڈ میں ایک صاحب ایمان لائے، عبداللہ نام کے، قرآن کریم سے متعلق، حالانکہ وہ وہاں کے وائٹ پیپل ہیں، گورے ہیں، انہوں نے خود میرے سامنے جو باتیں ذکر کی اس میں انہوں نے بتایا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں روزانہ معمول ہے کہ قرآن سیکھ کر میں روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں، اور کام کرتے کرتے میں قرآن کریم کو پڑھتا جا رہا ہوں۔ قرآن کتاب ہی کچھ ایسی ہے، اللہ اس کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، اللہ اس کی محبت کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ تو جتنی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ قرآن کا اتنا پڑھا جانا، اس کتاب کی اتنی تلاوت کا ہونا، یہی اس قرآن کی صداقت، سچائی اور اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ حق تعالی شانہ نے میرے بھائیوں سب سے پہلے آسمان میں مدرسہ قائم فرمایا، سب سے پہلا مدرسہ آسمان میں ہے، اللہ کا مدرسہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں اللہ کے 3 طلبہ تھے۔ ایک تو انتہائی شریر اور بدماش طالب علم جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، ایک سب سے شریف طالب علم جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے مدرسے کے طلبہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، میں نے آدم کو بھی علم دیا، ملائکہ کو بھی علم دیا، اور پھر ملائکہ اور آدم دونوں کا امتحان لیا۔ تو ملائکہ بھی اللہ کے مدرسے کے طلبہ ہیں، لیکن وہ طلبہ ہیں جن سے متعلق اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ وہ طلبہ ہیں اللہ کے جو ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ایک اللہ کے مدرسے کا 3rd طالب علم وہ ہے جسے آدم کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے مدرسے کا طالب علم ہے، لیکن اللہ نے اس آدم کی طبیعت میں نفس بھی رکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ خیر بھی رکھا۔ آدم کی طبیعت میں خواہشات بھی رکھی اور خواہشات کے ساتھ ساتھ خیر بھی رکھی، اور ان دونوں کو ملا جلا رکھ کر آدم کے اندر وہ کیفیت پیدا فرمائی کہ یہ اپنی خواہشات کو صحیح استعمال کرے گا تو اس مقام پر پہنچے گا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرے گا تو یہ سور سے بدتر زندگی گزارے گا. ایک کام کی بات بتاؤں، تعالی شانہ نے آدم کو جب پیدا کیا تو آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی تمام فرشتوں سے یوں فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. کمال دیکھیے آدم کا کہ سارے فرشتوں سے یوں کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، لیکن یاد رکھو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں جائز نہیں، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، احترام کا تھا، عزت کا تھا، سلام کا تھا، اور سلام کا سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. قرآن گواہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی والد اور والدہ اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، اور یہ سجدہ سجدہ سلام تھا، سجدہ تعظیمی تھا. لیکن ہماری شریعت میں اللہ نے سجدہ تعظیم یعنی عزت والا سجدہ کرنا اس سے بھی منع کر دیا، اس لیے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں. آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کا دین آخری دین، آپ کی امت آخری امت، آپ کی نبوت آخری نبوت، آپ کی رسالت آخری رسالت. اب مسیلمۃ القذاب بھی جھوٹا اور مسیلمۃ الپنجاب بھی جھوٹا. مسیلمۃ الپنجاب سے مطلب غلام احمد قادیانی، جو سرزمین ایشیا میں پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمۃ القذاب نبی کے زمانے میں تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے ہیں تو مسیلمہ کہنے لگا کہ محمد، ہم نبوت کو تقسیم کرتے ہیں، آدھے پر تیری نبوت، آدھے پر میری نبوت، یا تو پہلے تو نبی، تیرے مرنے کے بعد میں نبی، یا تو پھر تیسرے نمبر پر میری تیری جنگ ہوگی. اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں لکڑی تھی، چھڑی تھی. حضرت نے فرمایا حکومت کا ملنا اور نبوت کا ملنا، فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، فرمایا یہ نبوت اور رسالت تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کسی کو نبوت دے دوں. اور آگے فرمایا نبوت اور رسالت کا ملنا تو بہت دور کی بات، اس چھڑی کا ٹکڑا بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا. نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. ایک بہت کام کی بات بتاؤں، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ محدث کبیر ہیں، محدث جلیل ہیں، اور مسلک الحنبلی ہے. اللہ نے وہ علم واسع آپ پر کھولا تھا. ایک عجیب حکمت لکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مذکر اولادیں بھی عطا فرمائی، مؤنث اولادیں بھی عطا فرمائی. مذکر اولادوں میں ابراہیم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی باندھی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے. آپ کی مذکر اولاد میں میل میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے. عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جو خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے. اور چار بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور یہ چاروں بیٹیاں بھی خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں. عجیب ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مذکر اولادیں بھی عطا فرمائی، مؤنث اولادیں بھی عطا فرمائی، لیکن نبی کے نسب کو مؤنث سے چلایا، مذکر سے نہیں چلایا. آپ کی بیٹیوں سے نسب چلا، آپ کے بیٹوں سے نسب نہیں چلا. بیٹوں کو تو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا. ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرزند ارجمن ہیں، 17 یا 18 مہینے کی عمر ہیں. سن ہجری 9 کے اندر بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ میں اپنے لال کو اٹھایا ہے، اور اس طرح پر وہ بیماری سے اور موت کی سختی سے لوت پوت ہو رہے تھے، جیسے راوی کہہ رہا ہے کہ پانی کا بھرا ہوا گول مشکیزہ
آگے پیچھے لڑکانے سے لڑک جاتا ہے. اس طرح بچہ آپ کے ہاتھ میں لوت پوت ہو رہا تھا اور میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے انت تبکی یا رسول اللہ, آپ روتے ہیں اللہ کے حبیب. فرمایا سعد میرا بھی دل ہے, دل میرا بھی. فرمایا میں نے چلانے سے منع کیا ہے, ماتم کرنے سے منع کیا ہے, کپڑے پھاڑنے سے منع کیا ہے, غلط دعوے کرنے سے منع فرمایا ہے, رونے سے منع نہیں کیا. آخر میرا بھی تو دل ہے, اور جس کو رونا نہ آئے وہ دل نہیں ہے, پتھر ہے. اور اللہ ہی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں روح پرواز کر گئے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حالت میں روح پرواز کر گئے اور نبی کی زبان سے جملے نکلے انی بک لمحزونون یا ابراہیم, ابراہیم میں تجھ پر بہت غمگین ہوں. آپ نے غم کا اظہار فرمایا. سنو میرے بھائیو, میرا نبی مرض الوفات میں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سکرات کی سختیاں شروع ہوئی تو آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے تھے اور زبان سے جملہ تھا یا عائشہ ان للموت سکرات, عائشہ موت کی بہت سختی, عائشہ موت کی بہت سختی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو یہ جانتی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے لیکن جب اپنے نبی کو دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ سکرات نیکوں کو بھی ہوتی ہے, اولیاء کو بھی ہوتی ہے, صلحاء کو بھی ہوتی ہے, انبیاء کو بھی ہوتی ہے. اب اولیاء اور انبیاء کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان اکابر کو, ان اولیاء کو, ان انبیاء کو جس مقام پر جنت میں پہنچانا چاہتا ہے ان کی عبادتوں میں کچھ کمی رہ گئی اور اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے تو پھر اللہ مرنے سے پہلے تھوڑی سی سختی ڈال دیتا ہے تاکہ ان سختی کو برداشت کر لیں اور اس کی وجہ سے اللہ مقام بلند عطا فرما دے. اسی کو کہا ترقی درجات. ترقی درجات کے لیے اولیاء پر, صلحاء پر موت کی سختیاں ڈالی جاتی. تو ہمارے نبی کو بھی مقام بلند عطا کرنا تھا اس لیے آپ کو موت کی سختیاں ڈالی گئی, یہ جمہور محدثین فرماتے ہیں. لیکن قریب زمانے میں سرزمین ہندوستان پر ایک بہت بڑا محدث گزرا ہے حضرت قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے کہ میرے نزدیک قطب عالم حضرت گنگوہی علامہ شامی سے بھی بڑے ہوئے, یعنی حضرت گنگوہی کا مقام فقہ میں, علم میں شامی سے اونچا ہے. اور شاہ صاحب فرماتے شامی کو جزیات پہ عبور ہے اور حضرت گنگوہی کو اصول پہ عبور ہے. اب آپ نے مدرسے کی دنیا نہیں دیکھی تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ فقہ کی یہ دنیا کیا ہوتی ہے, اصول کیا ہوتے ہیں, جزیات کیا ہوتے ہیں, فروعات کیا ہوتے ہیں. بہرحال ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا مقام علم کے اندر علامہ شامی سے بھی بڑا ہوا ہے. یہ قطب عالم گنگوہی جب اس روایت پر سبق پڑھاتے پڑھاتے پہنچ رہے ہیں تو فرماتے ہیں سارے محدثین یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سکرات کی سختیاں اس لیے ڈالی گئی تاکہ آپ کا مقام بلند ہو اور اونچے مقام پر پہنچائے. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں نبی کو تو اللہ نے بلند مقام دے ہی دیا تھا, آپ کو شفاعت کبرا مل چکی ہے, قیامت میں آپ سفارش کریں گے, آپ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی, جنت آپ کھولیں گے, آپ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی, سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے, آپ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، پل صراط پر آپ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے، آپ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے گفتگو آپ کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف آپ فرمائیں گے، لواء الحمد یوم القیامتی ولا فخر، آپ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی. بعض روایتوں کے اعتبار سے اللہ اپنے عرش پر آپ کو بٹھا لے گا، یہ مقام کسی کو نہیں ملے گا. اتنا اونچا مقام جب آپ کو مل چکا ہے، ابھی کون سا مقام آپ کو دینا تھا تاکہ موت کی سختیاں آپ پر ڈالی گئیں؟ فرمایا مقام کے لیے سختیاں نہیں ہیں، بلکہ سختیاں اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کی امت میں کسی کو سختی آئے سکرات کی تو ان کی اولاد اپنے نبی کو یاد کر کے تسلی حاصل کرے، اس لیے نبی کو سختیاں ڈالی گئی. ہمارے نبی نے ہمارے خاطر موت کی سختیاں بھی برداشت فرمائی، ہمارے خاطر، تاکہ ہمارے والد کو اگر سکرات ہو رہی ہے تو ہمیں تسلی ہو جائے، میرے باپ کی کیا حیثیت میرے نبی کو ہوئی تھی، میری ماں کو اگر سکرات ہو تو میں یہ سمجھ لوں میری ماں کی کیا حیثیت ہے میرے نبی کو ہوئی تھی. میرا نبی امت کی تسلی کے لیے دنیا سے جاتے جاتے بھی سکرات کی سختیاں برداشت کر کے جا رہا ہے، اور امت کو بزبان حال یہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ برداشت کروں گا تمہارے خاطر تاکہ تمہیں جنت نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسے نبی کے ہم شہدائی بن جائیں. امت کے دلوں سے اس نبی کی عظمت و محبت نکل چکی، اللہ ہی معاف فرمائے. عوام تو عوام، خواص کا بھی یہ حال ہے. ہماری زندگیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور آپ کا احترام اور آپ کا جو مقام ہونا چاہیے، ہم نے ایک چائے میں سنتوں کا سودا کیا ہے، ہم نے ایک دعوت میں سنتوں کا سودا کیا ہے، ہم نے چنکوریوں میں سنتوں کا سودا کیا ہے. سنجری سات میں ممبر بنا، اس سے پہلے مسجد نبوی میں ممبر شریف نہیں تھا، اور اللہ کے حبیب ایک کھجور کا تنا تھا، ستون تھا، تھمبا، اس کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے. سنجری سات میں میمون نامی غلام نے جو بڑھئی تھے، ستھار کا کام کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو ممبر بنا دیا، اور اللہ کے نبی کا ممبر تین سیریوں کا تھا. ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا ممبر شریف تین سیریوں کا تھا، اور دلیل بھی بڑی عجیب لے آئے ابن قیم. فرمایا رمضان شریف میں میرا نبی پہلے قدم پر سیری رکھتا ہے تو کہتا ہے آمین، دوسرے پر رکھتا ہے تو کہتا ہے آمین، تیسرے پر رکھتا ہے تو کہتا ہے آمین. صحابہ نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب وہاں تو کوئی نہیں تھا اور آپ کس سے باتیں کر کے آمین آمین بول رہے تھے؟ فرمایا جبریل آئے تھے اور تین بدعائیں دی اور میں نے اس پر آمین کہا. پہلی بدعا یہ دی کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اولاد خدمت کر کے جنت نہ کمائے، وہ اولاد ہلاک ہو جائے. جبریل نے جب بدعا دی تو میں نے کہا آمین. جبریل کی بد دعا ہی کتنی خطرناک، مزید نبی کی آمین نے تو اور ہی اور زیادہ سخت بنا دیا. اللہ اس امت کے جوانوں کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. امت کا جوان اس وقت بہت بگڑ چکا ہے، موبائل کی دنیا نے اسے تباہ کر دیا، اور یہ موبائل کی دنیا میں ایسا گر پڑا کہ یہ ننگی فلمیں دیکھنے لگا، یہ گائنوں کی دیمار کرنے لگا. فقہا کا مسئلہ سنو، شامی نے لکھا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی غلط کام کا ارتکاب کیا، یعنی کیا اس کام کو، اور میرے اس کام کو مجبوراً کسی کو کرنا پڑا، تو وہ تو بیچارہ مجبوراً کر رہا ہے، نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے، لیکن گناہ اس کے کرنے کا بھی مجھ کو ہوگا. جب یہ مسئلہ سمجھ میں آیا تو سمجھو، میں نے اگر اپنے موبائل پر رنگ ٹون گائن کا رکھا ہے، اب سامنے والے نے مجھے فون کیا، اس کو تو مجبوری ہے بات کرنا ہے اس لیے اس نے فون کیا، لیکن میں نے چونکہ اپنا موبائل کا رنگ ٹون گائن رکھا ہوا ہے اور سامنے والا مجبوراً اس گائن کو سن رہا ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو تو سننا پڑ رہا ہے، تو گناہ سننے کا اس کو نہیں ہوگا، رنگ ٹون رکھنے والے کو گناہ ہوگا. جس جوان نے اس رنگ ٹون کو اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ کمپنی دے رہی ہے تو غلط استدلال ہے. کمپنی تو آپ کو پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ اس رنگ ٹون کو قبول کرو گے. اگر آپ آن کا بٹن دباتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتا ہے, اگر آپ آن کا بٹن نہیں دباتے تو کس نے کہا کہ کمپنی آپ کو دے رہی ہے. کمپنی کو بلیم نہ کرے میرے جوانوں, ہم خود اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اب جتنے لوگ ہم کو فون کر رہے ہیں اور ان سب کو گائن سننا پڑ رہا ہے تو ان سب کا گناہ ہمارے اوپر ہے. اب بلند تو ہمارا دفتر نیکیوں سے خالی اور دوسروں کے گناہوں کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں. جوان موبائل کی دنیا میں ہلاک ہو چکا ہے. میرے جوانوں اپنی زندگی پر غرور نہ کرو. ہم نے جوانی میں کینسر کی بیماریوں میں ایریاں رگڑتے ہوئے بھی دیکھے. یہ جوانی دائمی نہیں ہے, ہمیش کی نہیں. اللہ کے نبی نے شریع حدود میں رہ کر جتنی اجازت دی اتنی خوشیاں منانے کی تو اجازت ہے. شریعت طبعی خوشی سے کبھی منع نہیں کرتی. طبعی خوشی جو ہوتی ہے اس سے شریعت کبھی منع نہیں کرتی. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, کچھ عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے کہیں سے آ رہے تھے, اللہ کے حبیب ادھر جا رہے تھے. ابو ہریرہ سے فرمایا, ابو ہریرہ ذرا پوچھ لو نا یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں عورتیں. تو فرمایا کہ فلاں جگہ نکاح تھا, وہاں عورتیں گئی ہوئی تھی, وہاں سے آ رہی. اللہ کے حبیب نے فرمایا, بارک اللہ علیہما وبارک اللہ علیکم. فرمایا اللہ ان دلہا دلہن کو بھی برکت عطا فرمائے اور یہ عورتوں اللہ تمہیں بھی برکت عطا فرمائے. ایک طبیعی خوشی تھی شادی میں جانے کی, اس سے شریعت نے منع نہیں فرمایا. لیکن اس سے آگے شادی میں پہنچ کر ان کپڑوں کو استعمال کرنا جو حدود شریعت سے ہٹ کر کے ہو, جس سے بدن نظر آ رہا ہو, جس سے بال کھلے ہوئے ہو اور اورنی گلے میں ڈالی ہوئی ہو, اس لباس سے میرے نبی نے منع فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے, رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. بہت ساری دنیا میں کپڑے پہننے والی وہ عورتیں جو ہے تو کپڑے میں لیکن ان کے کپڑے چست ہیں, فیت ہیں, جس کی بنیاد پر بدن کا ابھار نظر آتا ہے, یا اتنے پتلے اور باریک ہیں جیسے آج کل کپڑے نکلے ہوئے ہیں اور جس سے بدن نظر آ رہا ہے. عورت کا پورا بدن سطح ہے سوائے ہتھیلی کے اور سوائے چہرے کے, پورے بدن کو سطر قرار دیا گیا ہے. اور چہرے کو اگرچہ سطر نہیں کہا گیا لیکن اس کو فتنے کی وجہ سے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز کے اندر تو کھلے گا تو اس سے نماز ہو جاتی ہے, لیکن باہر جب نکلے گی عورت تو اپنی چادر کو, اپنے نقاب کو, اپنے برقعے کو ڈال کر نکلا کرے گی. صرف اتنے سے ہاتھ کو کھولنے کی اجازت دی ہے. بھلا اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے کپڑے باریک اور پتلے ہیں, بدن نظر آ رہا ہے, فرمایا دنیا میں کپڑے پہننے کے باوجود عریانیت ہے, اللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں ایسے کپڑے پہننے والی بچیوں کو اور عورتوں کو بالکل برہنہ کر دے گا. اب لوگ سوال کریں گے کون ذلیل قسم کی عورتیں ہیں. فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں, وہ عورتیں ہیں جنہوں نے شریعت سے بغاوت کر کے کپڑے اختیار کیے تھے. رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, بہت خطرناک روایت ہے یہ. اور اللہ کے نبی اس ارشاد کو کب فرما رہے ہیں وہ بھی سنو. کب فرمایا؟ دن میں بیٹھے بیٹھے نہیں فرمایا, رات میں 2 بجے ارشاد فرمایا. تحجد کے لیے اٹھے تھے تب ارشاد فرمایا. آپ تحجد کے لیے اٹھے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا گھر والیوں کو جگاؤ, یعنی اپنی بیویوں کو, تاکہ نماز پڑھیں, میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. فرمایا میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, گھر والیوں کو کہو کہ نماز پڑھیں. ازواج مطہرات نے جب نماز پڑھی تو اللہ کے حبیب نے اس وقت یہ جملہ سنایا, رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. بہت خطرناک بات ہے. اس لیے میری بہنیں اور بیٹیاں اگر سن رہی ہے تو تھوڑی دیر کی خوشیوں کے خاطر اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالے, اپنے آپ کو رسوائیوں میں نہ ڈالے. میرے جوانوں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. یہ کرکٹ کیا گئی, ہمارے جوانوں نے نمازیں چھوڑ دی. یہ کرکٹ کیا گئی کہ یہ اپنے پیسوں کو اڑانے لگا. ابھی کل ہی ہمارے امیر صاحب کا مجھ پر فون آیا, ان کی آنکھوں سے آنسو تھے. مجھے کہنے لگے
کہ مولانا میں بہت دور رہا ہوں لیکن جماعت پانولی حلقے کی اتنی نہیں بڑھ رہی ہے. میں نے فوراً اللہ نے ایک بات میرے ذہن میں ڈالی, میں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں پیسوں کا فتنہ اس وقت ایسا آیا ہوا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارا علاقہ جو ہے پیسوں کے فتنوں میں آ چکا ہے, کھیتیوں کے جو پیسے آ رہے ہیں ان پیسوں کی بنیاد پر ہم شریعت سے دور ہو رہے ہیں. میرا نبی کہہ رہا ہے, فرمایا جس نے خوشیوں میں اپنے خدا کو بلایا اللہ غمیوں میں اسے بلا دے گا. جس نے خوشیوں میں اللہ کو بلایا غمیوں میں اللہ اس کو بلا دے گا. یاد رکھیں میرے جوان, یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ کھیلنے والے کہیں کھیل رہے ہیں اور پیسوں کی تباہی آپ کی ہو رہی, آپ شرط لگا رہے, آپ کو کیا ملا سوائے اس کے کہ آپ کے پیسے ضائع ہوئے. اگر اتنے پیسے کسی مدرسے میں دے دیتے, کسی مسجد میں دے دیتے, کسی بیوہ کے تعاون میں دے دیتے, کسی یتیم کے تعاون میں دے دیتے, کسی ہاسپیٹل کی تعمیر میں دے دیتے, اور کسی ہاسپیٹل میں ایریا رگڑنے والوں کی مدد میں دے دیتے, بہرحال کسی بچی کسی یتیم غریب بچی کے نکاح کے لیے آپ دے دیتے, خدا کی قسم آپ کے یہ پیسے آپ کی آپ کے نسل کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے. کیا ملا ان پیسوں کی تباہی سے اور ان پیسوں کے شرائط لگانے سے. اللہ میرے جوانوں کی حفاظت فرمائے, خدا ان کو صحیح جوان بنا دے, طلحہ بن برا جیسی زندگی ان کو عطا فرمائے, علی جیسی جوانی عطا فرمائے, حسن جیسی جوانی عطا فرمائے, حسین جیسی جوانی عطا فرمائے. میرا جوان تو وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کی زندگی تھی, اسی لیے کہا گیا حیات الصحابہ کو پڑھو. میں نے مجبور ہو کر ابھی ایک کتاب گجراتی میں لکھنا شروع کیا ہے, اور وہ کتاب ہے نوجوان صحابہ اور ان کی زندگی. جوانوں کے حالات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو میں نے اس کتاب میں بہت ساری احادیث سے مختلف واقعات کو لیا ہے کہ ہمارے نوجوان صحابہ کی زندگی کیسی تھی. دولت کے انبار ان کے پاس بھی تھے, دولت کا ڈھیر ان کے پاس بھی تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے مالدار صحابی ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوں گے, ملٹی ملینر تھی, لیکن اس عالم میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا, پہلی سیری پر قدم رکھا, فرمایا آمین, ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے ماں باپ ہو اور خدمت کر کے جنت نہ کمائے. دوسری سیری پر قدم رکھا, فرمایا آمین, جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ روزے رکھ کر اللہ سے مغفرت نہ کرائے. تیسری سیری پر قدم رکھا, فرمایا آمین, ہلاک ہو جائے وہ آدمی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور آپ پر درود شریف نہ بھیجے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کی تین سیریاں تھیں. اس ممبر کے بننے سے پہلے میرا نبی ایک ستون اور تھمبے سے سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا اور آپ ممبر پہ تشریف لے گئے, تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس ستون کے اندر سے, اس تنے کے اندر سے, اس تھمبے کے اندر سے رونے کی آواز آئی. اور کیسے رونے کی آواز آئی؟ کرجز الاعشار, حدیث شریف میں الفاظ ہے, کرجز الاعشار, جیسے دس مہینے کی گابن اونتنی بچہ جننے کے موقع پر کراہتی ہے, ایسی آواز اس تھمبے کے اندر سے آئی. یہ بھی نہیں کہ صرف نبی نے سنا ہو, صحابہ فرماتے سمعنا, ہم نے بھی سنا. وہ درخت وہ تھمبا اتنے زوروں سے رویا کہ ہم نے بھی سنا. اللہ کے نبی اترے اور اترنے کے بعد تھپکیاں دی, جیسے ہم چھوٹے بچوں کو خاموش کرنے کے لیے تھپکیاں دیتے ہیں, تھمبے کو تھپکیاں دی یہاں تک کہ رونے کی آواز بند ہو گئی. محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ بے جان درخت تک ہو تو اللہ کے نبی سے اتنا لگاؤ تھا جسم لگ جانے کی بنیاد پر, اتنا لگاؤ اتنا لگاؤ کہ نبی جدا ہو گئے تو وہ رونے لگا, لیکن فرمایا جاندار مومن جو محمدی دعویٰ کرنے والا ہے اس کی زندگی سے سنتیں جدا ہو گئی ہے لیکن اس کو کوئی افسوس نہیں ہو رہا. تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین اور فرمایا انی بک لمحزونون یا ابراہیم, اے ابراہیم میرے بیٹے میرے لال میں تجھ سے بہت غمگین ہوں. اپنے غم کا حضرت نے اظہار فرمایا. یہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب مسئلہ اور بھی ہوا, جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن بھی ہوا. اللہ کے نبی نے دو رکعت نماز پڑھائی, بہت لمبی نماز تھی, چاشت کے وقت سورج گرہن ہوا تھا, بہت لمبی نماز اللہ کے حبیب نے پڑھائی. شاید اتنی لمبی نماز آج ہمارے مولوی صاحب پڑھا دیں تو دوسرے دن ان کو ایکسٹرا تنخواہ دے کر روانہ کر دیں گے کہ جاؤ مولوی صاحب. کتنا لمبا پڑھایا, پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل اور سورہ آل عمران مکمل, قریباً پونے چار پارے پہلی رکعت میں پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ نساء مکمل, یعنی چھتے پارے میں جا کر سورہ نساء ہوتی ہے, حضرت نے سوا پانچ پارے دو رکعت میں پڑھے. اور یہ تو رکعت کا مسئلہ, رکوع کا عالم یہ تھا, اتنا طویل رکوع فرمایا اتنا طویل رکوع فرمایا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے, فرماتی ہے ہم عورتیں بھی نماز میں کھڑی تھی پیچھے, اتنا لمبا قیام اور رکوع, فرمایا کہ اس کی وجہ سے مجھے دوران سر ہونے لگا, چکر آنے لگے, میں نماز توڑ کر جاتی تھی اور سر پر پانی ڈال کر آتی تھی, پھر نماز میں کھڑی ہو جاتی تھی, بار بار میں نے ایسا کیا تب جا کر میری نماز پوری ہوئی. اتنی طویل نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی پڑھائی. اور اس نماز میں بڑے ہی عجیب واقعات نبی نے دیکھے تھے, بہت تجلی کا ظہور ہوا تھا سورج گرہن میں. نبی علیہ السلام نماز میں قرات کرتے کرتے آگے چلے پھر پیچھے ہٹے, صحابہ نے نماز کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلنا آگے اور پیچھے ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں جو آگے چلا تھا اللہ نے جنت کو پیش کر دیا تھا میرے سامنے, کھول دیا تھا جنت کو, میں نے سوچا لاؤ انگور کا ایک کھوشہ لے لو. فرمایا اگر میں انگور کا کھوشہ لے لیتا تو قیامت تک فنا نہ ہوتا, ختم نہ ہوتا, تم کھاتے رہتے, اس لیے کہ وہ جنت کی چیز تھی. لیکن پھر مجھے یہ یاد آ گیا کہ میں لے تو لوں گا اس کو لیکن میری امت کا ایمان بالغیب نہیں رہے گا, ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا, دیکھنے والا ایمان ہو جائے گا, اور اللہ تو ایمان بالغیب مانگتا ہے, یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ایمان لاؤ اللہ پر. فرمایا تمہارے ایمان بالغیب کی بنیاد پر میں نے نہیں لیا. اور پھر میں جو پیچھے ہٹا وہ اس لیے کہ اللہ نے جہنم کو کھولا, تو جہنم کی آگ کو دیکھ کر میں پیچھے تکاکات ہوں, میں پیچھے ہٹ گیا. اور فرمایا کہ میں نے اس میں عورتوں کو بہت دیکھا, جب جہنم میرے سامنے پیش کی گئی تو میں نے عورتوں کو بہت دیکھا. ام سلیم کھڑی ہو گئی, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا. فرمایا تکفرنا, تم کفر بہت کرتی ہو. ام سلیم فرماتی ہے کفر باللہ, یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. فرمایا نہ اللہ کے ساتھ نہیں, تکفرن العشیر, یعنی شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو اور احسان فراموشی بہت کرتی ہو. ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا ہے, احسان فراموشی بہت کرتی ہو یعنی تم احسان نہیں مانتی. اللہ کے نبی نے پھر مثال دی ام سلیم کو, لو احسنت احداہن الدہر, فرمایا عورت پر اگر شوہر ساری زندگی احسان کرے اور ایک مرتبہ بیوی اگر اپنے شوہر کی طرف سے کوئی ناراضگی
باقی کی بات دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے ما رائیتو خیرن قط من کا، میں نے ساری زندگی کبھی خیر دیکھا ہی نہیں تجھ سے. یہ عورت کی ناشکری کو بیان کیا کہ پوری زندگی اس پر احسان کرو، شوہر کی طرف سے پوری زندگی احسان ہوتا رہے، ایک مرتبہ کوئی مسئلہ ناراضگی کا شوہر نے منع کر دیا، نہیں لا دیا، کوئی مسئلہ آیا، میرا نبی کہتا ہے ساری زندگی کے احسان فراموشی کر دے گی اور یہ کہے گی ما رائیتو خیرن قط، میں نے تو کبھی تجھ سے خیر دیکھا ہی نہیں. ہمارے حضرت تو حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس کا ترجمہ فرماتے تھے تو یوں فرماتے تھے، میں نے تو کبھی تجھ سے خیر دیکھا ہی نہیں، اور جو گھر میں خیر ہیں وہ بھی میرے ماں باپ کی دین ہے تیری نہیں. یعنی یہ تو میرے ماں باپ کا دیا ہوا ہے تیرا نہیں، میں تو وہاں سے لائی ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز بہت لمبی پڑھائی اور اس کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا، ایک عقیدے کو درست کیا، فرمایا دیکھو میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہوگا. فرمایا یہ کسی کی موت اور حیات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ آیتم من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ اس کو اس لیے بتا رہا ہے تم کو کہ جب میں اتنے بڑے آفتاب کو بے نور بنا سکتا ہوں تو اے بندے تیری گردن کو پکڑ کے مروڑ دینا یہ تو میرے لیے بہت آسان. اللہ اپنی قدرت قاہرہ، اپنی قوت جبر، اللہ قوت پکڑ، قوت غضب اور قوت طاقت کو بتانا چاہتا ہے کہ میری قوت بڑی زبردست ہے، تو یہ نہ سوچنا کہ میں گناہ کر کے اللہ کے ہاتھوں سے چھوٹ جاؤں. اور عجیب ہے اس نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا فرمائی وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس نماز کے موقع پر عذاب قبر سے پناہ کیوں مانگی، مناسبت کیا ہے، ربط کیا ہے اس کے اندر؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ بندہ جب مرتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو اثر کا وقت معلوم ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ کو جب دفنا دیا جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے، فرشتے جب اس کو بٹھاتے ہیں تو اس کو اثر کا وقت لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اثر کا وقت ہے، اور سورج گرہن کے موقع پر بھی اثر ہی کا وقت لگتا ہے. وہ آفتاب جب سورج گرہن ہو جاتا ہے تو اندھیرے کی شکل اور یہ جو دھوپ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اثر کے طرح وقت لگتا ہے. اللہ کے حبیب کو اس سورج گرہن کی اس شکل سے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی، اے اللہ تو عذاب قبر سے میری حفاظت فرما.
اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، عذاب قبر کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، یاد رکھنا. بعض اکابر نے لکھا ہے کہ میدان حشر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ میدان حشر میں تو انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، سفارش کرنے والے ہمارے یہ حفاظ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، دین کے داعی بھی ہوں گے، کسی نہ کسی سے امید بندھے گی یہ میری سفارش کرے گا، یہ میری سفارش کرے گا، لیکن قبر کے اندر تو کوئی نہیں. قبر کا تو مسئلہ ہی بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں ہے سوائے انسان کے اپنے اعمال، اس کے علاوہ کوئی. اسی لیے اللہ کے حبیب نے جگہ جگہ پر قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور اسی لیے ہم کو تلقین کیا گیا کہ تم روزانہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اس کی یاد تازہ ہو، اگر روزانہ نہیں جاتے ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرو. یہ عید والا جو مسئلہ ہے نا ہمارے وہاں، یہ بہت غلط ہے، وہ عید کے موقع پر بھی بعض تو زبردستی جاتے ہیں، اس لیے کہ ابھی گھر جائیں گے تو بیوی کہے گی قبرستان جی نہیں آوا تمہیں، تو وہ بیوی کا تانا سننے کے لیے قبرستان جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ قبرستان جایا کرو، نہ جا سکتے ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ جایا کرو. بہرحال میرے بھائیو، میں تو یہ کہہ رہا تھا
کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب جو ہیں وہ آپ کی مؤنث اولادوں سے چلایا، مذکر اولاد تو آپ کی ساری اٹھا لی اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھا لیا، قاسم کو بھی اٹھا لیا، عبداللہ اور عبد الرحمن کو بھی اٹھا لیا، ساری اولادوں کو اٹھا لیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، آپ کی مذکر اولاد کو کیوں اٹھا لیا؟ ابن قیم فرماتے ہیں حکمت اس میں یہ ہے کہ اگلے نبیوں میں تو نبی کا سلسلہ جاری تھا، ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا ہی جا رہا تھا، وہاں ختم نبوت کا مسئلہ نہیں تھا. اس لیے بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ نسل در نسل کو نبی بنایا، ابراہیم بھی نبی، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، نبی در نبی در نبی در نبی، پوری پشت نبی ہے. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا سب سے افضل خاندان کون سا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. فرمایا پرپوتا بھی نبی، پوتا بھی نبی، بیٹا بھی نبی اور باپ بھی نبی. تو ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی اور یوسف علیہ السلام بھی نبی. بعض ایسے انبیاء چلے کہ ان کی اولادوں میں اللہ نے سلسلہ نبوت کو باقی رکھا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب آپ پر ختم نبوت ہو چکا تھا، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. اللہ نے آپ کی مذکر اولاد کو اس لیے اٹھا لیا کہ نبی کے انتقال کے بعد کہیں یہ امت آپ کی اولاد کو نبی نہ بنا دے. ختم نبوت کے مسئلے پر آنچ پڑ رہی تھی، اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولادوں کو اٹھا لیا کہ یہ امت دھوکے میں نہ پڑ جائے، ختم نبوت کے باب میں کہیں دوسرا عقیدہ نہ رکھ لے، آپ کی اولاد کو نبی نہ بنا لے. اور ہوتا ہے ہم جب جوش میں آتے ہیں تو شریعت کو بھی نہیں دیکھتے، بعض بزرگوں کی اتنی عزت کر دیتے ہیں کہ انہیں خدا بنا دیتے ہیں. اسی لیے افریقہ میں ہمارے حضرت کے پاس جب دو سال قبل بخاری شریف کے ختم کے لیے حضرت شیخ یونس صاحب ساؤتھ افریقہ گئے تھے دربن، تو کسی نے بتایا کہ حضرت یہاں پر ایک آدمی پیدا ہوا ہے، وہاں ایک اپنا ہے، اس نے ایک کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد ابن اللہ، محمد اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں ہو سکتے، تو کہیں یہ امت ضلالت میں مبتلا نہ ہو جائے، دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے نبی کی مذکر اولاد کو اٹھا لیا. یہ بہت زبردست حکمت ہے اس کے اندر. لیکن وہیں پر ابن قیم ایک اور سوال فرماتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ پہلے ہی سے نہ دیتے مذکر اولاد، کیوں دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکر اولاد، تب جا کر پھر موت بھی دینی پڑی، پھر ان کو اٹھانا بھی پڑا، پھر دنیا سے ان کو جلدی سے لے بھی لینا پڑا، اس سے بہتر موت ہی نہ دیتے. عجیب جواب ابن قیم دیتے ہیں، طبیعت ہماری ہل جاتی ہے ان جوابوں کو سن کر، اور اپنے شریعت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے. ابن قیم نے فرمایا دنیا میں کامل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر آپ کو مذکر اولاد نہ ملتی تو کمال انسانیت ثابت نہ ہوتی، آپ کے کمال انسان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مذکر اولاد بھی عطا فرمائی، اور پھر اولاد کو اٹھا کر ختم نبوت کے مسئلے سے امت کی حفاظت بھی فرما دی. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شریعت بڑی جامع ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے مدرسے کے تین طالب علم، ایک تو فرشتے ہیں اور ایک ابلیس ہیں اور ایک آدم ہے. ابلیس سراسر شرور کا بھرا ہوا، فرشتے سراسر معصومیت، عصمت اور پاکدامنی سے بھرے ہوئے، اور آدم کو دونوں صفات ادا فرمائی، فرشتوں کی صفات بھی عطا فرمائی اور خواہشات بھی عطا فرمائی. ان دونوں چیزوں کو دے کر اس آدم کو دنیا میں بھیجا، اور آدم جب دنیا میں آئے تو نائب آدم ان کی اولاد بھی دنیا میں آئی. عجیب مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، اور مسجد ملائکہ بنانے کے بعد ابلیس نے منع جب کر دیا کہ میں نہیں کروں گا اور دلیلیں پیش کرنے لگا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اپنے مدرسے سے نکال دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ شرارت کرے، خباثت کرے تو مدرسے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے مدرسے سے ابلیس کو نکال دیا اس لیے کہ اس نے شرارت کی، استاذ کا کہنا نہیں مانا، اور استاذ بھی وہ جس نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کا کہنا نہیں مانا، اس کی بات نہیں مانی، اور استاذ کے سامنے حجت بازی کرنے لگا اور اللہ کے سامنے دلائل کرنے لگا۔ اللہ نے اس خباثت کی بنیاد پر اپنے مدرسے سے نکال دیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ مستنبط فرمایا، معلوم ہوتا ہے طالب علم اگر خباثت کرے تو مدرسے سے نکالا جا سکتا ہے۔ آدم کی طبیعت ملی جلی تھی، آدم دنیا میں آئے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو بھیجا کیوں دنیا میں؟ ہر انسان کو یہ سوال ہوگا کہ تو نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کوئی جواب یہ دے دیتا ہے کہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو بھائی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں ہیں، ہم سے زیادہ عبادت فرشتے کرتے، میری اور آپ کی عبادتوں میں اور ہماری نمازوں میں تو کبھی دکان آ جاتی ہے، کبھی کھیتی آ جاتی ہے، کبھی بچے آ جاتے ہیں، کبھی بیوی آ جاتی ہے، کبھی کاروبار آ جاتا ہے، کبھی لڑائی آ جاتی ہے، کبھی انکلیشور آ جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر آ جاتے ہیں، ہماری نمازوں میں تو سارے چکر چلتے ہیں، فرشتوں کی نماز میں کوئی چکر نہیں۔ اور ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جو فرشتے قیام میں ہیں قیامت تک قیام میں، جو رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑا، جب قحط پڑا ہارون رشید کے زمانے میں تو اس موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ قحط ہر جگہ ہوتا ہے، دیہات میں ایک بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے وہاں بھی قحط کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں ہے، بادشاہ سلامت کے پاس جانا چاہیے تاکہ کچھ مل جائے۔ تو شوہر کہنے لگا کہ بھئی ہدیے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے بادشاہ کو، میں کیا لے کر جاؤں، کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس پانی ہے، وہ پانی ایک سال سے بھرا ہوا تھا، گزشتہ بارش کا پانی، کتنا بدبودار ہوگا، کوئی فریز تھوڑے ہی تھے کہ فریز میں رکھا رہتا، بدبودار پانی تھا، اس کو مٹکے میں بھرا بند کیا، اب یہ لے کر چلنے لگا۔ بیچارے دیہاتی دیہاتی ہوتے ہیں، آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، دیہاتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب کی خدمت میں دیہاتی آتے تھے ان کا یہی حال تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو پھر ایک جنتی اللہ کے پاس آئے گا اور یوں کہے گا کہ اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو عجیب ہے بڑے بندے، میں نے تجھے اتنی بڑی جنت دے رکھی ہے، اب تو کھیتی کو کیا کرے گا؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں دنیا میں کھیتی کرتا تھا، مجھے شوق ہے، اور چونکہ جنت تکلیف کی جگہ نہیں، اس لیے اللہ کہے گا اچھا یہ زمین ہے، جا کھیتی لگا۔ اب وہ ادھر سے بیج ڈالنا شروع کرے گا اور واپس آئے گا، اتنے میں تو یہ بیج درختوں کی طرح ہو جائیں گی، لیکن وہاں کوئی پیتارے تھوڑے ہی ہیں کہ اس کو بھرے گا، پھر بھر کر کیا کرے گا؟ وہاں تو وفی ماتشتعیل انفس وتلد العیون ہے، ارادوں پر چیزیں تو آئے گی وہاں پر، پھر اس کو بھر کر کیا کرے گا؟ میں گزشتہ سال انگلینڈ میں تھا، گلوسٹر کی مسجد میں اعتکاف میں تھا، تو ہمارے ایک مولوی صاحب یہاں سے چندے کے لیے آئے، وہ ہمارے دوست بھی تھے، انہوں نے مجھے ہنستے ہنستے کہا کہ مولوی صاحب حدیث شریف میں جو یوں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا زمین سونا اگلے گی، اور اس زمانے میں لوگ اپنی زکات دینے کے لیے نکلیں گے کہ بھئی میری زکات لے لو، تو سامنے والا یوں کہے گا کہ بھئی کل کو آتا تو میں لے لیتا، آج تو میں خود ہی صاحب نصاب ہو چکا ہوں، یعنی میں خود زکات دینے والا بن چکا ہوں۔ وہ مجھے ہنس کر کہنے لگی کہ مول صاحب وہ حدیث کب ظاہر ہوگی، یہ سردی میں اور برف میں چل چل کر ہم تھک چکے ہیں، اللہ کرے کہ اب تو لوگ دینے کے لیے آئے۔
ہمارے سجی معیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے. مانا فرماتے ہیں ایک مرتبہ مولانا کو پتا چلا کہ کچھ چندے والے جو دہلی کے اندر لوگوں کے در در پر گھوم رہے ہیں اور کھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ مرکز نظام الدین پر آ کر کھایا کرتے ہیں, تو حضرت نے 200-300 سفرا سے سب کو جمع کیے اور حضرت نے فرمایا پیارو میرے کام سے لگ جاؤ, میں نے یہ کام اسی لیے شروع کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو جائے. جس دن دین کی محبت پیدا ہوگی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ تمہارے در پر آ کر زکات دے جائیں گے. لیکن چونکہ ہم نے اس بات کو سمجھانی, وہ کلندر تھا مولانا الیاس صاحب, کلندر تھے, وہ درویش تھا. مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے خود مدینۃ المنورہ میں بتایا, ہمارے حضرت کے پاس بیٹھ کر بتایا. جب شیخ کو ملنے کے لیے آئے تو مولانا کہنے لگے کہ ایک صاحب ہمارے پاکستان میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, بہت عمر ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور عصر کے بعد کا وقت تھا اور مولانا نے فرمایا کہ بھائی یوروپ کے لیے تیاری کرو اور امریکہ کے لیے تیاریاں کرو, ہماری جماعتوں کی روانگی کی شکلیں میری نظر میں یہ آ رہی ہے کہ وہاں مجھے جماعتیں بھیجنا ہے. تو اس وقت ہمارے بعض احباب کہنے لگے حضرت بھی کیا مذاق فرما رہے ہیں, یہاں ابھی تو کام کے ٹھکانے نہیں پڑ رہے ہیں اور آپ حضرت یوروپ کے اور امریکہ کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ کلندر تھا, وہ درویش تھا, وہ اس سرزمین پر اللہ کا وہ بندہ تھا مستجاب الدعوات کہ اس کی آنکھ بند ہو گئی لیکن آج اس کی جماعت پوری دنیا میں پہنچ کر رہی. ابھی مولانا مجھے سنا رہے تھے کہ میں ابھی مرکز نظام الدین پر 5 دن جا کر کے آیا اور وہاں 33 ملکوں کا اجتماع اور پھر ان ممالک سے لوگ آئے اپنی جماعتوں کی کارگزاریوں کو لے کر کہ جن ممالک میں اردو بولنے والا کوئی نہیں, وہ حبشہ کے رہنے والے اور وہ کہاں کہاں کے رہنے والے, لیکن وہ آئے اور آنے کے بعد اپنے وہاں کی کارگزاریاں پیش فرمائی. اور اس سے بڑھ کر مولانا نے سنایا کہ ان کی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اردو میں اپنی کارگزاریاں پیش کی, حالانکہ حبشہ کی زبان اردو کا ہے, ان کی تو اپنی ایک مستقل زبان ہے. اللہ نے اس کلندر کی, اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل اللہ کے سنگرے نہیں ہوتے, کسی بڑے امامے کو دیکھ کر یا بڑے جبے کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا. اہل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ میرا نبی تعریف کر رہا ہے, رباش اسا اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی. فرمایا بہت سارے پرا گندا بال پرا گندا حال, لیکن کنکشن وہ ہوتا ہے کہ اگر زمین پر قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے. اور یہ انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, پرا گندا بال پرا گندا حال, غربت کا عالم. ان کی پھوپھی نے کسی بچی کو تماچا مارا, دانت توڑ دیا, تو بچی والے حضرت کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں ہماری بچی کا جو دانت ٹوٹا ہے اس کا بدلہ چاہیے, قصاص, اس عورت کا بھی دانت توڑا جاوے. حضرت انس ابن نظر پہنچے کہ یا رسول اللہ اس کو جتنے پیسے چاہیے دیت کے وہ دلا دو, میری پھوپھی بہت ضعیف ہے, اس عمر میں اس میری پھوپھی کا دانت توڑ کر کیا کریں گے, آپ قصاص کا فیصلہ نہ کرو, آپ دیت دلا دو. تو حضرت نے فرمایا کہ انس اگر سامنے والے راضی نہیں ہوتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو سمجھائیں. فرمایا میں نہیں سمجھا سکتا ہوں شریعت کے مسائل, اگر وہ قصاص مانگ رہے تو دانت توڑنا پڑے گا تمہاری پھوپھی کا. حضرت انس نے فرمایا اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت یا رسول اللہ نہیں توڑا جائے گا, قسم کھا لی. نبی نے فرمایا قسم نہ کھاؤ, قصاص کا مسئلہ ہے, سامنے والے راضی نہ ہوئے تو دانت توڑنا پڑے گا. ابھی تو یہ گفتگو چل رہی تھی, اللہ کے نبی انس کو سمجھا رہے تھے, اتنے میں وہ لڑکی والے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے قصاص کا ارادہ تھا لیکن اب دل میں آیا کہ بڑی عمر کی عورت ہیں, اس سے قصاص لے کر کیا کریں گے, چلو معاف کر دو ہم دیت لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا انس تو نے قسم یہاں کھائی, اللہ نے تیری قسم کو پوری فرمائی. اور دوسری صفت بیان فرمائی ان بزرگوں کے باب میں, ان کے باب میں بیان فرمائی کہ جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے سمجھ لو کہ وہ اللہ والا ہے. اللہ والوں کے سنگرے نہیں ہوتے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ والوں کے کوئی سنگرے ہوا کرتے ہیں. آپ میں نہ معلوم کون اللہ والا ہوگا جس کا کنکشن اللہ سے لگا ہوا ہو, جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو. بہت سارے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو کھیت میں کام کرنے والے, میں نے حافظ عبد الستار صاحب نان کوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے,
بہت عمر تھی ان کی، میری طالب علمی کا زمانہ تھا، حافظ عبد الستار صاحب نان کبھی رحمت اللہ علیہ، شارد پور سے دور نان کا ایک چھوٹی سی بستی تھی، حضرت وہاں رہتے تھے. میں جب بھی ان کی ملاقات کے لیے گیا، حضرت ہمیشہ کھیت ہی میں ملتے تھے، پانی پلاتے تھے، کبھی کھود رہے ہیں زمین، کبھی گھاس کاٹ رہے ہیں، کبھی گیہوں کاٹ رہے ہیں، کبھی گنا کاٹ رہے ہیں، کبھی پانی پلا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے حضرت کو پایا. اور عالم کیا تھا، آپ تعجب کرو گے، روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. تسبیحات کا عالم یہ تھا کہ روزانہ 1,00,000 تسبیحات پوری فرماتے تھے. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو ان کی بات بتاؤں، 122 مرتبہ اللہ کے حبیب کی زیارت فرمائی، حالانکہ وہ ایک حافظ قرآن کھیت میں کام کرنے والا انسان. یہ نہ سمجھو، ہمارے تصور میں یہ ہو چکا ہے کہ اہل اللہ وہ بنتا ہے جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اہل اللہ وہ بنتا ہے جو مفتی بنا ہوا ہے، اہل اللہ وہ بنتا ہے جو بخاری پڑھاتا ہے، اہل اللہ وہ بنتا ہے جو مدرسے میں بڑی بڑی کتابیں. غلط ہیں. آپ بھی اللہ والے بن سکتے ہیں. نبوت ختم ہو چکی ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی. نبوت ختم ہو چکی ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی. ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ولی کس کو کہتے؟ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شک کی چیزوں سے بچ جاؤ اور حلال کھاؤ اور حرام سے حفاظت کرو اور فرائض خداوندی کو ادا کرو، تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ کرے کہ ان باتوں پر اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شریعت سے پہلے آدم جب دنیا میں آئے تو ملی جلی شریعت کو ملی جلی طبیعت کو لے کر تشریف لائے. ملی جلی طبیعت کا معنی خواہشات بھی آپ میں ہیں اور اچھی طبیعت بھی آپ میں ہیں. اب ہم کو پیدا کیوں کیا، ایک بہت بڑا سوال ہے. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عبادت کے لیے، تو بھائی فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. مجھے اس پر یاد آ گیا تھا کہ ہارون رشید کے پاس وہ دیہاتی پہنچا اور پانی لے کر کے گیا. دربانوں نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا بادشاہ کی ملاقات کے لیے. ملاقات ہو گئی، بادشاہ نے پوچھا کیا لائے؟ کہا پانی ہے، کہا پڑا ہوا ہے، آپ کے کام آ جائے گا. بادشاہ نے خوشی خوشی پانی لیا، حالانکہ وہ بدبودار تھا. بڑوں کی شان یہی ہوتی، جب یہ ہارون رشید کی شان ہے تو اللہ کی شان کیا ہوگی. پانی کہا کہ اس کو رکھ لو بھائی پانی کو، اور اس کی مٹکی بھر کر پیسے دے دو اس کو. لیکن جب یہ جانے لگے تو ذرا ہمارے بنگلے کے پیچھے سے اس کو گزارنا تاکہ یہ دیکھ لیں کہ دریائے دجلہ ندی ہمارے پیچھے بہت بڑی ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت پانی ہمارے پاس. اب جب پیچھے اس کو دکھایا تو اس نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کہا پانی ہے، اور یہی پانی بادشاہ کے محل میں بھی آتا ہے. تو وہ بیچارہ دل میں شرمندہ ہوا کہ افسوس، میرے اس پانی کی کیا قیمت بادشاہ کی. حضرت عبدالستانوی رحمت اللہ علیہ اس چیز کو، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم گندی عبادتوں کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، ریاکاری والی، شہرت والی، دکھلاوے والی، نام و نمود والی کچی عبادتیں. ہماری نمازوں کا عالم اسی طرح ہے کہ ہم کچی عبادتوں کو لے کر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. عجیب، اللہ کے نبی فرماتے حدیث قدسی میں کہ بندہ جب اپنے نماز میں خیالات لاتا ہے تو اللہ ایک مرتبہ یوں کہتا ہے، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے اچھا بھی کوئی مل گیا؟ پھر بھی بندہ خیالات لاتا رہتا ہے، اللہ کہتا ہے، میرے بندے، مجھ سے زیادہ دینے والا بھی کوئی مل گیا؟ پھر بھی خیالات لاتا رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، مجھ سے زیادہ بڑا مالک بھی کوئی مل گیا؟ جب 3 مرتبہ کے باوجود بندہ اپنے خیال کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے فرشتوں آ جاؤ، اگر اس کو میری پڑی نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی پڑی نہیں، چھوڑ دو اس کو اس کے حال. ایک مسئلہ اور بتاتا چلو، بہت سارے لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں تو ہم کیا کریں. حضرت عبدالستار تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال فرمایا کہ ہمیں خیالات بہت آتے ہیں، تو حضرت حکیم الامت تھے، بہت پیارا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی، ایک کشتی چلانے والا ملاح اور کپتان جو ہوتا ہے، پانی جہاز چلانے والا،
اگر وہ اس انتظار میں رہیں کہ یہ موجیں ختم ہوگی تو میں چلوں گا، تو کیا سمندر کی موج کبھی ختم ہو سکتی؟ وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ کبھی چل نہیں پائے گا. فرمایا عقل مند کپتان وہ ہے، عقل مند پائلوٹ چلانے والا وہ ہے جو انہی موجوں کے اندر کشتی کو ڈال دے اور سیدھ باندھ لے، اپنا نشان باندھ لے جہاں جانا ہے، اپنے کمپوز کے ذریعے سے اپنا نشان باندھ لے کہ مجھے کہاں چلنا ہے. موجیں ٹکرا کر واپس ہوتی رہے گی، ختم ہو جائے گی اور اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. اور اگر موجوں کے انتظار میں رہا کہ موج بن غور میں چلوں تو کبھی تم منزل پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. اگر دل میں یہ آیا کہ میرے خیالات ختم ہوں گے تب نماز پڑھوں گا، فرمایا تو کبھی نماز نہیں پڑھ پائے گا. فرمایا کہ خیال آتے رہے، خیالات کے موج چلتے رہے، لیکن تو سیدھ باندھ لے اللہ کی طرف اور کھڑا ہو جا، یہ موج خود بخود تیرے دل سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گی. اور پھر حضرت نے فرمایا، حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ نے، کہ دل جو ہے نا وہ تو ایک روڑ ہے. میں اس کو اپنی مثال میں یوں کہتا ہوں کہ دل جو ہے ہمارا وہ تو ایک ہائی وے روڈ ہے، اور ہائی وے روڈ پر اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں اور خطارے بھی گزرتے ہیں. اچھے خیالات بھی آئیں گے، برے خیالات بھی آئیں گے. اب ان برے خیالات کو بچاتے رہنے کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیں گے تو کبھی منزل پر نہیں پہنچ پاؤ. انہیں خیالات کے اندر اپنی نماز کو شروع کرو، سر باندھ لو اللہ کی طرف، شیطان خود بخود پسپا و پریشان ہو کر واپس ہو جائے گا. بہرحال یہ ضمن ایک مسئلہ بھی یاد آ گیا جو عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ خیالات کیسے دفع ہو. تو فرماتے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ جیسے وہ شرمندہ ہوا پانی کو دیکھ کر، اسی طرح یہ بندہ بھی اپنی عبادت کو لے کر اللہ کے پاس جائے گا. گندی عبادت، ریاکاری والی، کچی عبادتیں، خیالات والی، تو اللہ یہ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، ذرا ان لوگوں کو وہاں سے لے جاؤ جہاں میرے فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذرا ان کو وہاں سے گزارو. یہ بہت غرور کرتے تھے نا اپنی نمازوں پر، ذرا ان کو وہاں فرشتوں سے گزارو کہ کتنی عبادتیں میری ہو رہی ہے، میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں. چلو میری ذرہ نوازی ہے کہ میں تمہاری گندی عبادت پر بھی تمہاری مغفرت کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہاری عبادت کا محتاج ہوں. جب اس کو عبادت کی پڑی نہیں تو پھر اس نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ عبادت کرنے والے تو فرشتے بہت تھے، لیکن اللہ تو عشق والی عبادت چاہتا ہے. اسی لیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب تو لا الہ الا اللہ عشق کے ساتھ بولتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ تیری نماز میں وہ عشق ہو کہ تیری نظر آسمان کی طرف بھی اتنے نہ پائے بلکہ اللہ ہی کی طرف تیری نظر لگی رہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تو نے آسمان کی طرف سر اٹھا لیا تو یاد رکھ اللہ تیرے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ گدھے کا سر بنا دے. یہ عشق والی عبادت اللہ چاہتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا. اسی لیے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا معنی عبادت نہیں فرمایا، ليعرفون فرمایا، یعنی میری معرفت کے لیے، عشق والی عبادت کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے. بندہ عشق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بندہ عشق کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، بندہ عشق کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، بندہ عشق کے ساتھ زکات دیتا ہے، بندہ عشق کے ساتھ حج کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے عنایتیں نچھاور ہوتی ہے اور اس بندے کو ڈھانپ لیا کرتی ہے. اللہ کو عشق والی عبادت کی ضرورت ہے، ورنہ اٹھا بیٹھک کی، جیسے آج کل ہمارے جوانوں کا ماحول ہے، جمعہ کے دن خطبہ ختم ہوتا ہے تب جوان مسجد میں آتا ہے، دو رکعت پڑی نہ پڑی اور جمعہ ختم ہوتے ہی سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اللہ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں، خدا ایسی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. وہ زبردستی کا سودا ہم سے نہیں چاہ رہا ہے. اس نے ہم کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ زبردستی کا سودا ہم سے کرائے. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اپنی عبادتوں میں جان پیدا کرو، اپنی عبادتوں میں روح پیدا کرو، اپنے تلاوت قرآن میں مزہ پیدا کرو، اپنی یاد خداوندی میں مزہ پیدا کرو. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے، آپ ان کی مجلس میں شریک ہو کر ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو گرماؤ،
اپنے دل کو گرما کر اللہ کی تجلی کو اپنے قلوب میں اتارنے والے بنیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان ذکر کرتا رہتا ہے اللہ ذکر کی برکت سے اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے اور وہ تارچ لائٹ کی طرح دنیا کو دکھاتا ہے, آنکھیں جہاں نہیں پہنچتی وہاں دل پہنچ جاتا ہے, اسی کو کشف و کرامت کہا جاتا ہے, اسی کو کشف سے تعبیر کیا گیا. تو ذکر سے اپنے دل کو گرمایا جائے, قرآن سے اپنے دل کو گرمایا جائے, اللہ کا عشق پیدا کیا جائے. یہ جو قرآن کریم کا حفظ ہوا ہے یہ یقیناً عشق ہی کی بدولت ہے کہ ایک عشق تھا ان بچوں کو اس قرآن عظیم سے. انہوں نے مار کھا کر وقت کی قربانیاں دے کر صبح میں 4 بجے جبکہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے, سب کو میٹھی میٹھی نیند پسند ہوتی ہے اور پھر خاص کر کے آخری رات کی نیند تو اور بھی زیادہ پسند ہوتی ہے, رات کے آخری پہر کے اندر جو نیند ہوتی ہے اس میں تو بہت مزے آتے ہیں, بلکہ شیطان بھی اس موقع پر تھپکیاں دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے وہ یوں پڑھتا ہے علیک لیل طویل علیک لیل طویل, سو جا رات بہت لمبی ہے سو جا رات بہت لمبی ہے, منتر پڑھتا ہے اور بندے کو سلا دیتا ہے, فجر کی نماز غائب کر دیتا ہے, وہ آخری وقت کی میٹھی میٹھی نیند. لیکن ان بچوں نے معصومیت کے باوجود جبکہ نیند تو ان کو زیادہ آ رہی تھی, یہ نیند کے دل دادا تھے, انہوں نے 4 اور 4:30 بجے اٹھ کر قرآن مقدس کو اپنے سینے میں اتارا, اپنے استاذ کی کروی کسیلی کو برداشت کیا, مار کھایا اور سب کچھ قربان کر کے سینے میں اتارا. یہی عشق کی دلیل ہے, یہی محبت کی دلیل ہے. پھر اللہ ان کو کیوں نہیں نوازے گا, کیا نواز رہا ہے؟ فرمایا اذا مات حامل القرآن, جب قرآن کا حافظ اور قرآن کا حامل جب مر جاتا ہے اللہ اپنی زمین سے یوں کہتا ہے یا عرضی لا تاکل جسدہ, اے زمین تو اس کے جسم کو نہ کھانا, تو زمین اپنے رب کو کیا جواب دیتی ہے, یا ربی کیف آقلو وفی جسدہ کلامک, اے اللہ میں کیسے اس کے جسم کو کھاؤں, اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے. اللہ نے حفاظ کرام کے جسم کو زمین کے لیے حرام کر دیا ہے, یہ اتنی بڑی فضیلت, یہ اسی عشق کی بنیاد پر ہے. میرے بھائیو دنیاوی تعلیم کا جو اس وقت ہوا ہے, چرچے ہیں اور بہت زیادہ ایک دل کے اندر امنگیں بیٹھی ہوئی ہے, ہم اپنے بچوں کو فلاں اور فلاں جگہ پر پہنچا دیں گے. دنیا کی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اصلا دنیا کے ساتھ دین ہو تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ ایک میجسٹریٹ, ایک بیرسٹر, ایک جج, ایک لائر, ایک ایم پی, ایک ایم ایل اے, ایک ٹیچر اور کسی بھی بڑے بڑے عہدے پر پہنچنے کے باوجود دین ہوگا تو یہ صداقت کے ساتھ چلے گا, یہ سچائی کے ساتھ کام کرے گا, یہ دیانت کے ساتھ کام کرے گا, یہ امانت کے ساتھ کام کرے گا, یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا, یہ اللہ کی سنت, اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگی میں زندہ کرنے والا ہوگا. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نری دنیا اس میں غرور پیدا کرے گی, تکبر پیدا کرے گا, وہ نماز سے دور, وہ اللہ کی یادوں سے دور, اور وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لے گا. میں آپ کو ایک قریب ہی کی مثال دوں, میں ہر مہینے کے آخری سنیچر کو ہمارے ملی جنید سلمہ جو ہیں ان کی بہت زیادہ اصرار پر میں نے کتھور میں ہر مہینے کے آخری سنیچر کو ریاض الصالحین کا سبق شروع کیا. میں آپ کو بتاؤں یہ پورے تعلقہ کا جو کورٹ ہے وہ کتھور میں ہے, پورے تعلقے کی تعلقہ پیلس کی جو کورٹ ہے وہ کتھور میں, وہاں کے جج صاحب مسلمان ہیں اور وہ پابندی سے اس درس حدیث کے اندر شریک ہوتے ہیں, بلکہ ان کے چہرے پر تواضع اور عاجزی کے آثار ہوتے ہیں. انسان جب دنیا کو دین کے ساتھ لیتا ہے تو پھر یہ دنیا بھی اس کے لیے دین بن جاتی, اور اگر انسان نئی دنیا کو لیتا ہے اور دین نہیں لیتا تو پھر اس کی دنیا اس میں غرور تکبر اور بڑائی پیدا کر دیتی ہے. ابو الکلام آزاد صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی کے بچوں کو یوں فرمایا تھا, اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے بچوں, تم بھی پڑھ رہے ہو, اچھا کھانا کھا رہے ہو, اچھے کپڑے پہن رہے ہو, تائی باندھ رہے ہو, بینچز پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہو. اور فرمایا دیوبند کے اندر میں نے دیکھا کہ فتح پرانی چتائیوں پر فتح پرانے کپڑوں کے اندر لوکی سوکی روٹی کھا کر وہ بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن میرے علی گڑھ کے بچوں تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے ایک روتی اور بوتی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, ان کے ذریعے سے قبر اور آخرت کا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے قبر اور آخرت کا, دنیا کی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اس تعلیم کو ساتھ لے. پہلے اس تعلیم کو چلائیں اور پھر اس تعلیم کے ساتھ آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالی. ابھی میرا سنیچر کو میرا داہوت جانا ہوا, چار بچے حافظ قرآن ہوئے, چار میں تین بچوں نے ایس سی سی کا بھی ایگزام دیا اور ایک بچہ جو حافظ قرآن ہوا اس نے بارہویں کا بھی ایگزام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہو گئے. اگر کرنا چاہے تو بہت آسان ہے. اور دنیا کی تعلیم کا جو ہوا کھڑا ہوا ہے, میں پوچھتا ہوں کتنے اپنے وہاں بن گئے بیرسٹر؟ یہ جو تعلیم کے دل دادا بنے ہوئے ہیں نا, اس تعلیم کو چھوڑ کر, مکتب کے نظام کو چھوڑ کر, بچوں کو صبح 7 بجے سے انگلش میڈیم میں بھیج دیا اور کہا مول صاحب وہ اہم ہے. اچھا انگلش میڈیم میں بھیجنے کے بعد بتاؤ کتنے بیرسٹر بن گئے, کتنے ٹیچر بن گئے, کتنے بی ایڈ تک پہنچ گئے, کتنوں نے ایم ایل اے کے مقام تک پہنچنے کے لیے وہ تعلیم حاصل کر لی, کتنے آئی ایس آئی کے مقام پر پہنچے, بتائیے ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن ہوگا تو خدا کی قسم یہ قرآن یقیناً اس دنیا کی تعلیم میں بھی نور پیدا کرے گا, اس میں بھی معین ثابت ہوگا, اس میں بھی یہ تعلیم مددگار بنے گی. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان کے ماں باپ کے لیے مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بجائے اور کسی فیلڈ میں لگانے کے ان کو حفظ قرآن میں لگایا. وہ اب اپنے آپ کو حکیم نہ سمجھے, ساری دنیا قیامت کے دن سفارش کے لیے لوگوں کو تلاش کر رہی ہوگی, اس موقع پر آپ کا بیٹا سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جائے. اور جب اس بیٹے کا مقام یہ ہوگا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, دنیا میں جیسے پڑھتا تھا قرآن ایسے پڑھتا جا, اور جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری منزل ہوگی. اللہ اس کو کہاں جنت میں پہنچا دے گا, یہ قرآن اس کا کہاں ختم ہوگا اور کتنے اونچے مقام پر یہ پہنچنے والا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے, شوق نصیب فرمائے, اہل اللہ سے اور اہل علم سے, مدارس سے, مکاتب سے, مراکز سے. اللہ تعالی ہم تمام کو محبت نصیب فرمائے. دعوت و تبلیغ سے اللہ تعالی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. ہمارا جو اجتماع ہتھوڑن کا آ رہا ہے, ہمیں اس کو کامیاب بنانے کی کوششیں کرنا چاہیے, وہاں پہنچنا چاہیے. اور جو لوگ ابھی اس وقت ویکیشن چل رہا ہے, چھٹیاں پڑی ہوئی ہے, اپنے بچوں کو چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنا چاہیے, ورنہ ہمارا بچہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے آوارہ ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. پھر ماں باپ روتے پھریں گے کہ چھٹیوں میں آوارہ ہو گیا, غلط صحبتیں مل گئی. اس کے بجائے اللہ کے راستے میں اس کو بھیج دو تاکہ اس کی زندگی بن جائے, یہ دین کو سیکھ کر کے آئے گا, گھروں میں بھی فضا دینداری کی بنے گی. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ.